نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون معزز محترم بزرگو بھائیو عزیزو اللہ رب العزت نے انسان کو یہ زندگی کی مہلت اس لیے عطا فرمائی ہے کہ انسان حسن عمل کا مظاہرہ کرے ایسا عمل پیش کرے جو اللہ کی رضا کا موجب بنے اور انسان کی دونوں جہان کی کامیابی کا ضامن بنے اور یہ حسن عمل جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اسے مختلف ناموں سے قرآن اور حدیث میں تعبیر کیا گیا ہے اس کے لیے ایک بڑا معروف نام بر بھی ہے نیکی اچھائی بہتر عمل اللہ رب العزت نے انسان کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ انسان اچھے اور نیک عمل کا مظاہرہ کرے لِيَبْلُوَكُمْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اللہ رب العزت نے یہ موت و حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا ہے کہ لوگوں کے حسن عمل کا پتہ چلے یہ زندگی کی مہلت ملتی ہے نیک عمل کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ موت کا بلاوا بھی لگا ہوا ہے اور موت بھی انسان کی زندگی کا پیچھا کر رہی ہے تاکہ انسان اس زندگی میں غافل نہ ہو جائے اور اس زندگیوں کی رنگینیوں میں پھنس کے نہ رہ جائے بلکہ یہ موت کا بلاوا اسے خبردار رکھے اسے بیدار رکھے کہ میں نے ادھر بیٹھ نہیں رہنا, یہ جو مہلت ملی ہے تھوڑی مہلت ہے, تھوڑا وقت ہے, جلد ختم ہو جانے والا ہے, میں اس وقت سے فائدہ اٹھا لوں اور اس وقت کو نیکی کے لیے, بھلائی کے لیے, بر کے لیے, تقوی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر لوں. اگر میں نے اس کو اس نیکی کے لیے استعمال کر لیا تو محنت ٹھکانے لگے گی اور یہ زندگی قیمتی بن جائے گی, وگرنہ یہ ضائع ہو رہی ہے اور یہ مہلت ختم ہو رہی ہے اور پھر موقع ہاتھ نہیں آئے گا. اس لیے موت انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے یہ موت و حیات کا سلسلہ اسی لیے قائم فرمایا ہے کہ انسان کے حسن عمل کا پتہ چلے کون اچھا عمل کرتا ہے. اور میرے بھائیوں, یہ بات اچھی طرح جان لینے کی اور دل و دماغ میں بٹھا لینے کی ہے کہ اچھا عمل, نیک عمل, بر, بھلائی اور بہتری کب ہوتی ہے. یاد رکھیے, جب تک شریعت کی سند حاصل نہ ہو, وحی کی مہر نہ لگے کسی عمل کے اوپر, وہ نیکی نہیں بن سکتا. انسان کتنے ہی نیک جذبے کے ساتھ کوئی کام کرے, اس کے اندر کتنا ہی نیکی کا فراواں جذبہ ہو اور وہ یہ چاہے کہ میں کوئی اچھا عمل کر لوں, نیک عمل کر لوں, لیکن جب تک اس پر شریعت کی مہر نہ ہو, اس کو وحی کی تائید حاصل نہ ہو, وحی کی سند حاصل نہ ہو, اس وقت تک وہ عمل نیک عمل نہیں بنتا. اللہ رب العزت کے وحی کی سند کے بغیر, یعنی قرآن اور سنت کی تائید کے بغیر کوئی عمل نیک نہیں بنتا. کتنے ہی اچھے جذبات ہوں, کتنا ہی اچھا طریقہ سوچ لیا جائے, ایک آدمی سوچ لے, ساری دنیا والے مل کے سوچ لیں, جب تک شریعت کی سند حاصل نہ ہو, اسے اللہ نے اور اس کے رسول نے مشروع قرار نہ دیا ہو, اس کے کرنے کی ترغیب نہ دلائی ہو اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنی شریعت قرار نہ دیا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کر کے نہ دکھایا ہو, اس وقت تک وہ عمل نیک عمل نہیں بنتا. عمل علیہ سکت نبویت وضرب المدینہ اشرف البلدانی. نیک عمل وہ ہوتا ہے جو مدینے کی ٹکسال میں بنا ہو اور اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مہر لگی ہو, وہ عمل نیک عمل ہوتا ہے. اگر نبوی مہر نہیں ہے کسی عمل کے اوپر, تو میرے بھائیوں ساری دنیا اسے نیک سمجھتی پھرے, اللہ رب العزت کے ہاں وہ کھوٹا عمل ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں. یہ بات جان لینے کی ہے اور دل و دماغ میں بٹھا لینے کی ہے. کوئی عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے, یہ قرآن و سنت کی تائید حاصل ہے اس کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کے صحابہ نے اس کو کیا ہے, ان کی سند موجود ہے. اگر موجود ہے تو بے دھڑک کیجئے, انشاءاللہ یہ نیک عمل ہے, اللہ قبول فرمائیں گے. اور اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے عمل کی مہر نہیں ہے تو وہ عمل نیک نہیں ہے. ساری دنیا اسے نیک سمجھتی ہو لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی برابر قیمت نہیں. اور دوسری بات میرے بھائیوں, یہ بنیادی بات ہے, یہ چیز سمجھ لیں اور ذہن میں بٹھا لیں کہ کوئی کتنا بڑے سے بڑا نیک عمل ہو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر کا کیا ہوا عمل ہو, جب تک خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے, اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ کیا جائے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کیا جائے, تو میرے بھائیوں وہ عمل بھی نیک عمل نہیں ہوتا, اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. کوئی بڑے سے بڑا عمل کر لے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے تین عمل ذکر فرمائے ہیں. ایک علم, کہ کوئی انسان علم پڑھتا ہے اور علم کی خدمت کرتا ہے, اور ایک شہادت, کوئی انسان اپنے خیال میں شہادت کے لیے اپنی جان پیش کر دیتا ہے, اپنے آپ کو شہید کروا دیتا ہے, اور تیسرا آدمی جو اپنا مال اپنے خیال میں خرچ کرتا ہے نیکی کے راہوں میں, بھلائی کے کاموں میں. یہ تین آدمی یہ کام کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ بڑے بڑے عظیم نیک کام ہیں. علم یہ پیغمبر کی وراثت ہے, شہادت یہ بہت اونچا درجہ ہے, اس سے اونچا کوئی درجہ نہیں ہے, اور سخاوت اللہ رب العزت کو بڑا محبوب عمل ہے. لیکن یہ نیک عمل اگر کیے جائیں
اور اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، دکھانے کے لیے کیے جائیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیے جائیں، دنیا کے اندر نام و نمود حاصل کرنے کے لیے کیے جائیں، دنیا کی نیک نامی کمانے کے لیے کیے جائیں، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف جھکانے کے لیے کیے جائیں، تو میرے بھائیوں یہ عمل انسان کو سارے لوگوں سے پہلے جہنم میں لے جانے کا باعث بنے آئیں گے۔ یہ بدبخت، یہ عمل کرنے والا عالم دین جس نے علم پڑھا اور علم کی خدمت کی لیکن اخلاص نہیں تھا، یہ شہید ہونے والا انسان جس نے اپنے خیال میں خون تک دے دیا، جان تک قربان کر دی، اور یہ ساری عمر سخاوت کرنے والا آدمی، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے نیک عمل کرتے رہے، لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ سارے لوگوں کو جہنم میں پھینکنے سے پہلے انہیں اٹھاؤ اور انہیں جہنم میں جھونک کر جہنم کی آگ کو بھڑکاؤ، یہ سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بنیادی بات پہلے ہی جان لینے کی ہے اور سمجھ لینے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر کوئی عمل نیک عمل نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت کے لیے جب تک خالص عمل نہ کیا جائے اس وقت تک وہ عمل نیک نہیں بنتا، وہ بر نہیں بنتا، وہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل نہیں کر پاتا۔ اس لیے انسان کو یہ دو چیزیں پہلے ہی دیکھ لینی چاہیے کہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں جو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی، فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا نیکی کی حقیقت اس وقت تک تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالی کے لیے وہ قربان نہیں کرتے ہو جسے تم عزیز رکھتے ہو، جس سے محبت رکھتے ہو، اپنی محبوبات، اپنی مرغوبات، اپنی چاہتیں، اپنی پسند اور اپنی پیاری چیزیں جب تک اللہ کے لیے قربان نہیں کرتے ہو اس وقت تک تمہیں نیکی کی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی، بر کی حقیقت تم حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں جب انسان نیکی کرنے لگتا ہے تو بڑی چیزیں اس کا راستہ روکتی ہیں، بہت ساری چیزیں انسان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، یہ انسان کے اندر بیٹھا ہوا نفس انسان کا دشمن ہے، اس نفس کو زیر کرنا اور شیطان کے وار سے بچنا بہت بڑا کام ہے۔ انسان یہ کام کر کے ہی نیکی کر پاتا ہے، اور بہت ساری رکاوٹیں انسان کے راستے میں آتی ہیں جو انسان کو نیکی کی راہ سے روکتی ہیں، ان ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے انسان نے نیکی کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے جب تک انسان ان ساری رکاوٹوں پر غلبہ نہ پالے اور اللہ رب العزت کے لیے اپنی پیاری چیزیں قربان نہ کر دے اس وقت تک انسان کو نیکی کی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ انسان کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کی خواہشات رکاوٹ بنتی ہیں، انسان کی چاہتیں، اس کی منمانیاں، اس کی جی چاہیاں اس کا دامن پکڑ لیتی ہیں کہ تو کیا کرنے لگا ہے، تو اس راستے پہ چلنے لگا ہے، چھوڑ، ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، ابھی تو تم جوان ہو، ابھی تو اتنی عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی چھوڑو اس دھندے کو۔ تمہارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا ہے کہ نیکی کرنی چاہیے، نیکوں کے ماحول میں جا کر، نیکوں کی مجلس اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر یہ امنگ پیدا ہوئی ہے، لیکن اندر سے ہی نفس جو ہے امارا بسو ان نفس الامارا تم بسو، یہ کہتا ہے کہ سرد کر دے اس جذبے کو، ٹھنڈا کر دے اس جذبے کو، نہیں نہیں بڑا وقت پڑا ہے، ابھی دیکھی جائے گی، ابھی دیکھی جائے گی، سنبھل جائیں گے، کر لیں گے، وہ ابھی ہم تھوڑا چلے جا رہے ہیں، بڑا وقت پڑا ہوا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، نیکی کا جذبہ جس وقت انسان کے اندر پیدا ہو تو انسان کو اس جذبے کو غنیمت جاننا چاہیے، فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے اور نیکی پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک تو یہ معلوم نہیں کہ زندگی کی مہلت کتنی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنے والا کل کیسا ہوگا، وہ زندوں میں ہوگا یا مردوں میں ہوگا، اس کا کوئی نہیں جانتا، اور پھر دوبارہ یہ جذبہ اور یہ امنگ پیدا بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس لیے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے انسان کے دل میں جب یہ جذبہ پیدا ہو تو پھر انسان جو اپنی دل کی چاہتے ہیں انہیں قربان کر دے اللہ رب العزت کے لیے، اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے، اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر کے اس کو اللہ کی فرما برداری کے اوپر لگا دے۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ عز وجل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر کے اسے اللہ کا فرما بردار بنا لیتا ہے، اپنے نفس کو نیکوکار بنا لیتا ہے، وہ ہوتا ہے مجاہد۔ تو انسان یہ مجاہدہ کرے اپنے نفس کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کے اوپر لگا کر اپنے آپ کو نیکوکار بنا لے اور نیک عمل کرنے والا بن جائے، اور اس راستے میں جو چیزیں انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں ان سب سے دستبردار ہو جائے. بڑی چیزیں آتی ہیں, انسان کی خواہشات آتی ہیں, اور انسان کے رشتے دار آتے ہیں, انسان کے تعلقات آتے ہیں نیکی کے راستے میں رکاوٹ بن کر. جب تک ہم ان ساری چیزوں کو اللہ کے لیے قربان نہیں کریں گے میرے بھائیوں, اس وقت تک ہم نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے. اس دنیا کی یہ چیزیں یہ نیکی کے راستے میں رکاوٹ بننے والی ہیں. اگر ہم صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی, نیکیاں کی, اور بر کے مظاہرے کیے, اور جو چیز بھی اس راستے میں رکاوٹ بنتی نظر آئی ایک لمحے کا توقف کیے بغیر سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ کے بہت بڑے تاجر تھے, سرمایہ دار آدمی تھے. صرف تاجر اور سرمایہ دار ہی نہ تھے, اس کے ساتھ عرب کا بہت بڑا منصب تھا اس کے پاس, ان کے پاس, اور وہ سرپنچ تھے, لوگوں کے جھگڑے نمٹایا کرتے تھے, اور لوگوں کے مسئلے جو حل نہیں ہوتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنچایت میں لا کر انہیں حل کیا جاتا تھا. لیکن جب مسلمان ہوئے اللہ اکبر, تو اب لوگوں کے تعلقات اور یہ منصب اور یہ مقام, یہ معاشرتی حیثیت, یہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتی تھی. ابو بکر صدیق نے ایک لمحے کا توقف نہیں کیا, ان ساری چیزوں کو قربان کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں بن گئے, اور ایمان کی نیکی کو اپنا لیا, اور اپنے منصب کو, اپنے مقام اور مرتبے کو لات مار دی, اپنے کاروبار تک کو تج دیا. اور پھر کیا تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے کے بعد پھر ابو بکر نے دکان نہیں چلائی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اپنا مشن بنا لیا, پھر ابو بکر صدیق کی دعوت سے طلحہ مسلمان ہوئے, عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہوئے, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. یہ ابو بکر کی محنت کا نتیجہ تھا. اور اسی طرح اللہ اکبر, ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے راستے میں نیکی کی راستے میں جو چیز رکاوٹ بنتی نظر آئی انہوں نے اسے قربان کر دیا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہے, بھرپور جوانی ہے, اور ماں کے ساتھ بڑا پیار ہے, ماں کے ساتھ بڑی محبت ہے, اور مکے والے لوگ مثال دیتے تھے سعد کی کہ اتنا ماں کا فرما بردار ہے اور اتنا ماں کا خدمت گزار ہے کہ ماں کی آنکھوں کے اشاروں پہ چلتا ہے. لیکن جس وقت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو گیا, مسلمان ہو گئے, ایمان لے آئے, اور نیکی کا جذبہ دل میں پیدا ہو گیا, تو اب ماں کا تعلق آڑے آ گیا. ماں کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو بن گیا ہے. ماں نے کہا بیٹا مجھے پتا چلا ہے کہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگا ہے اور ان کا ساتھی بن گیا ہے. کہنے لگے ہاں اما ایسا ہی ہے, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور ان کا ساتھی بن گیا ہوں. کہنے لگی تو بے دین ہو گیا ہے, تو نے ماں باپ کا دین چھوڑ دیا ہے, باپ دادے کا دین چھوڑ دیا ہے. کہنے لگے نہیں, باپ دادے کا دین نہیں چھوڑا میں نے, نہ میں کوئی بے دین ہوا ہوں, باپ دادے کا اصل دین تو یہی تھا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا یہ دین ہے جو ہمارے جد امجد تھے, ان کا اصل دین یہی ہے, یہ توحید والا دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. لیکن اماں تو وہ دین جانتی تھی جو اس کے باپ دادے کا جھوٹا دین تھا, بناوٹی دین تھا, اور مصنوعی دین تھا, خود ساختہ دین تھا. اماں کہنے لگی دیکھ میرے بیٹے, میں نے تجھے اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے, اور میں نے تجھے دودھ پلایا ہے, اور میں تیری ماں ہوں, تو میرا لخت جگر ہے. جب تک تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑتا, تو ان کے ساتھ کفر نہیں کرتا, اس وقت تک نہ میں نے کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ سائے میں بیٹھنا ہے, نہ سر میں تیل ڈالنا ہے, نہ تنگی کرنی ہے, میں نے یوں ہی دھوپ میں تڑپ تڑپ کے مر جانا ہے, نہیں تو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دے. حضرت سعد نے پاؤں پکڑ لیے, کہنے لگے اماں یوں نہ کرو, اماں یوں نہ کرو, آپ کھانا کھاؤ, پانی پیو, سائے میں بیٹھو, سر میں تیل ڈالو, اس دین پر غور کرو, اس کو قبول کر لو, یہ سچا دین ہے. لیکن اماں بکھری ہوئی تھی, کہنے لگی نہیں میں نے تو ایسے ہی کرنا ہے. ایک دن گزر گیا, دو دن گزر گئے, تین دن گزر گئے, چار دن گزر گئے, اب اماں کو غشیاں پڑنے لگی ہیں, اماں کے دانت بھیجنے لگے ہیں, بھوک کے ساتھ اور پیاس کے ساتھ اور دھوپ سے اٹھ کے سائے میں بھی نہیں جاتی. سارے بھائی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سعد اماں کے حال پہ رحم کر, دیکھ اس کا کیا برا حال ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے, دیکھ اماں کا لحاظ کر, بوڑھی ماں کیسے تڑپ رہی ہے. حضرت سعد نے اماں کو بہت سمجھایا, لیکن اماں ڈٹی ہوئی تھی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر, اے میری ماں سن لے, اے میری ماں سن لے, میرے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو چکا ہے, ایمان کی حقیقت اندر اتر چکی ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن چکا ہوں. اب تو تو ایک ماں ہے, تیرے جیسی ہزار مائیں میرے سامنے ایسے ہی تڑپتی رہے اور یوں ہی تڑپ تڑپ کے جان دے دیں, مجھے یہ گوارا ہے, لیکن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دستبردار نہیں ہو سکتا, میں اس نیکی کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا. جب مرتی ہے تو مر جا, ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ مر جا, تیرے مرنے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ کہنا تھا حضرت سعد کا. اماں کے سارے ارمان ٹوٹ گئے, اس نے پانی بھی پی لیا اور اس نے کھانا بھی کھا لیا اور سمجھ گئی کہ یہ میرا تعلق میرے بیٹے کے نیکی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. اب یہ جس راستے پہ چل نکلا ہے, اس راستے میں ماں کی محبت اور اس کی مامتا رکاوٹ نہیں بن سکتی, نہ ماں کی محبت اور مامتا رکاوٹ بن سکتی ہے اور نہ ہی باپ کی شفقت پدری انسان کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے. اللہ اکبر. لوگوں نے کتنی بڑی بڑی مثالیں پیش کی, صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے. بدر کا مارکہ گرم ہے, میدان کارزار گرم ہے, اللہ اکبر, اللہ کے فرشتے مدد کے لیے اترے ہوئے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلتے ہیں, بھرپور جوانی ہے, میدان میں نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جدھر کا رخ کرتے ہیں ایک شخص آگے ہی آگے ہے, جدھر کا رخ کرتے ہیں ایک شخص آگے ہی آگے ہے, اور وہ قصدن اپنے بیٹے کے آگے ہے کہ تاکہ اس کا بیٹا میدان سے ہٹ جائے, پیچھے چلا جائے, اور یہ اس حق و باطل کے مارکے میں اس نیکی کے عمل کو کما نہ سکے, وہ رکاوٹ بننے کے لیے بار بار سامنے آتا ہے. وہ اس سے ہٹتے ہیں, اس سے منہ موڑ کے ادھر جاتے ہیں, وہ ادھر چلا جاتا ہے, وہ ادھر جاتے ہیں, وہ ادھر چلا جاتا ہے, بار بار جب اس کے سامنے آتے ہیں تو پھر اس دھرتی کی پشت کے اوپر اور اس آسمان کی چھت کے نیچے ستاروں نے اور آسمان نے اور فرشتوں نے یہ منظر دیکھا اور مسلمانوں نے یہ منظر دیکھا کہ فضا کے اندر تلوار لہرائی ابو عبیدہ کی, اور جس آدمی کے سر پہ وہ تلوار پڑی اور اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا, وہ ابو عبیدہ بن جراح کا باپ عبداللہ بن جراح تھا. بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا, باپ کو قتل نہیں کیا, مشرک کو قتل کیا, اللہ کے دشمن کو قتل کیا, کافر کو قتل کیا جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن کے آیا تھا. باپ بیٹے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا, اتنی بڑی قربانی, اتنا بڑا جذبہ, اللہ اکبر. اور یہ ایک نہیں, اس طرح کی کئی مثالیں ہیں. عبداللہ ابن ابی کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا, اللہ کی بھی عجیب سنت ہے, یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, نیکوں سے بد اور بدوں سے نیک. اللہ اکبر. نبیوں کی اولاد میں ایسے ہوئے جو جہنم کا ایندھن بنے اور کافروں کی اولاد میں ایسے بنے جو جنت کے سردار بنے. اللہ اکبر. آج بھی ہمیں یہ مناظر نظر آتے ہیں کہ بیٹے ایسے اللہ اکبر پاک باس نیک دل اور تقوی شعار کہ انہیں دیکھ دیکھ کے فرشتے بھی رشک کرتے ہوں گے, اور والدین دنیا دار کسی چیز کی خبر ہی نہیں, کسی چیز کا پتہ ہی نہیں. عبداللہ ابن ابی راس المنافقین, منافقوں کا سردار اور چوٹی کا منافق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن, اس کا بیٹا عبداللہ, اس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کا نام رکھا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کا نام رکھا تھا. اللہ اکبر. وہ یہ سنتا ہے کہ میرے باپ نے یہ اعلان کیا ہے, لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, کہ جو مدینے کا عزت دار ہے, مدینے کا معزز اور باوقار آدمی ہے, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مدینے سے نکال باہر کرے گا, وہ محمد کو مدینے میں نہیں جانے دے گا. جو مدینے کے عزت والے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو وہاں سے نکال دیں گے, نعوذ باللہ. یہ ذلت والے ہیں, باہر سے آ کر یہاں پناہ گیر ہوئے ہیں, اور ہم یہاں کے اثر رہنے والے ہیں, یہ اب ہمیں آنکھیں دکھانے لگے ہیں, ہمارے مدے مقابل ہونے لگے. عبداللہ کے کان میں یہ بات پڑ گئی. اللہ اکبر. مدینے کی جب واپسی ہوئی تو دروازے پہ کھڑے ہو گئے, مدینے کے راستے پہ کھڑے ہو گئے, باپ کو کہنے لگے تو نے یہ بات کہی ہے, مجھے پتا چلا ہے, خدا کی قسم انت الاذل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الحق, تو ذلیل ہے, تو خار ہے, تو گھٹیا ہے, تو نیچ ہے, اللہ کے رسول اونچے ہیں, اللہ کے رسول عزت والے ہیں, وہ معزز ہیں, وہ تمہیں اجازت دیں گے تو مدینے میں جا سکتا ہے, نہیں تو تیرے لیے مدینے کا داخلہ بند, نہیں جا سکتا تو مدینے میں. اللہ اکبر. باپ نے بیٹے سے معافی مانگی اور کہنے لگا واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار ہیں, وہ مجھے اجازت دیں گے تو میں جاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور مدینے میں داخلہ ملا. عبداللہ ابن ابئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا. کہنے لگا یا رسول اللہ یہ میرا باپ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے, اس کا کردار آپ کے سامنے ہے, اگر آپ اسے مروانا چاہتے ہیں, اس کے مارنے کا پروگرام ہے تو مجھے حکم دیں, میں اس کا سر لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں, باپ کا سر لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. میرے بھائیوں یہ باتیں کہنے سننے کو تو بڑی آسان ہے لیکن اللہ اکبر یہ بڑے عظیم جذبے تھے ان لوگوں کے کہ نیکی کے راستے میں جو چیز رکاوٹ بنتی نظر آئی فوراً اسے دستبردار ہوتے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے, آج ہمارے لیے یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, جمائے ہوئے کاروبار, سجائی ہوئی کوٹھیاں, بڑے ارمانوں کے ساتھ اور بڑے چاؤ کے ساتھ بنائے ہوئے ڈرائنگ روم اور اپنے بیڈ روم, یہ ہمارے لیے رکاوٹ بنتے ہیں کہ ہیں دین کے راستے میں نکلے, جہاد کے راستے میں نکلے تو یہ ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی. اللہ اکبر. مسکرات کے اندر, خیمہ بستیوں کے اندر اور ان مراکز کے اندر رہنا ہوگا جہاں کوئی آرام نہیں ہے, جہاں کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ملتا. اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی میرے بھائیوں. جب تک یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک نیکی کی حقیقت نہیں مل سکتی. عبداللہ ابن جاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی ہیں, امیمہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں, اچھے خاصے مالدار آدمی تھے. اللہ اکبر. مسلمان ہوئے تو تشدد ہوا, تشدد کے نتیجے میں مجبور ہو گئے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشے چلے گئے. حبشے چلے گئے ہجرت کر کے. جب سنا کہ مکے میں اسلام آ گیا ہے اور سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں, یہ افواہ تھی, غلط فہمی ہوئی تھی, واپس آ گئے. جب واپس آئے تو حالات جوں کے توں تھے, یہیں پڑے رہے. پھر جب ہجرت کی اللہ اکبر مدینہ منورہ کے لیے, تو پوری فیملی کو لے کے ہجرت کر گئے. ان کی بہنیں, ان کے بیٹے, ان کی بیوی, ان کی پوری فیملی ہجرت کر گئی. اور ان کی بہن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی تھی, جس کا نکاح اللہ رب العزت نے عرش پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا, حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المومنین. یہ عبداللہ ابن جاش اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے اور ان کا گھر مکہ مکرمہ میں مثالی گھر تھا. جب یہ گھر چھوڑ کے چلے گئے, پورا ساز و سامان گھر کے اندر ہے, پورا فرنیچر جو اس دور کا تھا وہ گھر کے اندر سجا ہوا ہے. ابو جہل, ابو سفیان, عباس ابن عبد المطلب اور دوسرے بڑے بڑے لوگ اس گھر کا جائزہ لینے کے لیے آئے اور ابو سفیان کہنے لگا ہے ان لوگوں کی اتنی جرت, ان لوگوں کا اتنا جذبہ, اتنا خوبصورت, اتنا رچتا پچتا گھر اور اتنا بستا ہوا اور مسکراتا ہوا اور مہکتا ہوا گھر چھوڑ کے عبداللہ چلا گیا. اور جا کر وہاں اللہ اکبر بے خانمہ بے گھر ہو کر مدینے میں جا کے ڈیرے ڈال دیے ہیں, جہاں کوئی جگہ نہیں ہے, جہاں کوئی گھر نہیں ہے, سر چھپانے کی جگہ نہیں. ان لوگوں نے گھر چھوڑ دیے, ماں باپ چھوڑ دیے, مال و منال چھوڑ دیے. اور اللہ اکبر, یہ وہی عبداللہ بن جاش تھے جنہوں نے دو دفعہ ہجرت کی. اور جب احد کا میدان گرم ہوا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ عبداللہ دونوں ایک ساتھ چلتے جا رہے ہیں. ایک جگہ ملی الگ بیٹھنے کے لیے, سعد اور عبداللہ دونوں الگ بیٹھ گئے. کہنے لگے موقع ملا ہے, میدان کارزار گرم ہے, دعا کا وقت ہے, قبول ہوتی ہے. جس وقت دونوں صفیں مقابل ہوتی ہیں اس وقت کی مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے. آؤ ساتھ بیٹھ کے دعا کرنے, میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا اور تو دعا کر میں آمین کہوں گا. سعد نے دعا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. کہتے ہیں اللہ مارکہ گرم ہے, میری دعا یہ ہے کہ یا اللہ اس مارکے کے اندر میرا ایسے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جو بڑا زوراور ہو, طاقتور ہو اور بڑا زبردست ہو, لیکن اے اللہ اس کے ساتھ میرا مقابلہ کر کے مجھے اس کے اوپر غلبہ دینا, میری مدد فرمانا کہ میں تیرے دشمن کو ماروں, اس کو زیر کروں اور مجھے کامیاب اور کامران فرمانا. حضرت عبداللہ نے دعا کے اوپر آمین کہی اور اپنی دعا کے لیے پھر شروع ہوئے. کہتے ہیں اللہ میری دعا یہ ہے کہ میرا جس وقت اس میدان میں اترنا ہو تو ایسا دشمن میرے مقابل لانا جو بڑا زبردست ہو, بڑا طاقتور ہو, بڑا پرجوش ہو. اور یا اللہ میری دعا یہ ہے کہ جس وقت میرا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو اے اللہ مجھے مغلوب کر دینا اور میرے دشمن کو مجھ پہ غلبہ دے دینا, میرا دشمن غالب آ جائے اور میں مغلوب ہو جاؤں. اور اے اللہ میرا دشمن مجھے مار دے, تیرے راہ میں مجھے شہید کر دے, اور نہ صرف شہید کر دے بلکہ اے اللہ میری دعا یہ ہے کہ وہ مجھے مارنے کے بعد, قتل کرنے کے بعد میرے ہونٹ کاٹ دے, میری ناک کاٹ دے, میری آنکھیں نکال دے, میرے کان کاٹ دے, میرا پیٹ چیر دے, میرا جگر نکال دے, اور یہ سارا کچھ کر کے میرا لاشا یوں ہی چھوڑ دے. اور اے میرے مالک میری دعا یہ ہے کہ جس وقت میری روح ان سارے مرحلوں سے گزر کے تیرے روبرو پیش ہو تو تو پوچھے کہ عبداللہ یہ سب کچھ کیوں ہوا, تو میں کہوں کہ مالک تیرے لیے ہوا اور تو قبول کر لے, تو راضی ہو جائے تو قبول کر لے, میری دعا یہ ہے. حضرت صاحب کہتے ہیں میں نے بھی دعا پر آمین کہی لیکن عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی. کہتے ہیں مارکے کے بعد دیکھا گیا اللہ اکبر کہ عبداللہ بن جاش نے جیسے دعا کی تھی ویسے ہی ان کے ساتھ ان کے دشمن نے معاملہ کیا اور اللہ رب العزت نے ویسی ہی شہادت کے ساتھ ان کو سرفراز کیا. ان لوگوں نے اللہ اکبر دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی, گھر لٹا دیے, رشتے دار قربان کر دیے, وطن چھوڑ دیا اور جان کی قربانی کا موقع آیا تو میرے بھائیوں اللہ اکبر یہ لوگ پیچھے نہیں رہے, ان لوگوں نے جانیں بھی قربان کی. یہ آپ سن رہے ہیں فدائی مشن ہمارے مجاہد بھائیوں سے, جان قربان کرنے کے لیے موت کی بیعت کر کے نکلتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ جان دے دینی ہے, یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, یہ جان دے کر بھی حق ادا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں کھڑے ہوئے ہیں, کافروں کا نرگا بہت زبردست ہے, گھیرا کیے ہوئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا دباؤ ہے, ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کاری وار کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے تاکہ اسلام کے پودے کی جڑ ہی اکھڑ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کون ہے جو میرے سامنے آ کر جان قربان کرے اور میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے تھے, کہنے لگے میں حاضر ہوں اللہ کے رسول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہی کھڑے رہو. اللہ اکبر. حضرت طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے, یوں ہاتھ کیا ہوا تھا, تلوار کے وار اپنے ہاتھ پہ جھیل رہے تھے, اتنے وار ہوئے تلوار کے کہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا اور اتنے زخم اٹھائے اللہ کے رسول کا دفاع کرتے ہوئے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زندہ شہید دیکھنا ہو طلحہ کو دیکھ لے, یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے زندہ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے, طلحہ زندہ شہید. اللہ اکبر. حضرت طلحہ کہنے لگے میں حاضر ہوں. فرمایا تم یہی کھڑے رہو. فرمایا کون آتا ہے؟ حضرت زیاد بن السکن الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, ان کے ساتھ 7 آدمیوں کا انصاریوں کا دستہ تھا, اپنے دستے کو لے کے آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہمارا فدائی دستہ ہے, یہ آپ کا دفاع کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کرے گا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک ایک انصاری آگے بڑھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے, ایک ایک انصاری کٹتا تھا, قربان ہوتا تھا, ایک گرتا تھا اس کی جگہ دوسرا کھڑا ہوتا تھا, دوسرا گرتا تھا تیسرا کھڑا ہوتا تھا, 7 کے 7 قربان ہو گئے اور اس گروہ کے سردار حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کاری زخم کھائے, بڑے زخم کھائے, زخموں سے چور ہو کر وہ بھی گر گئے. مارکا ختم ہوا, اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کی خبر لی, زخمیوں کی خبر لی, فرمایا پوچھو دیکھو کون کون زخمی ہے اور کون کون شہید ہو چکا ہے. لوگوں نے رپورٹ دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے فدائی مشن کے سربراہ کو بتاؤ زیاد کہاں ہے, میں زیاد کو دیکھنا چاہتا ہوں, جس نے میرے سامنے قربانی دی اپنے ساتھیوں کے ساتھ, وہ میرا زیاد کہاں ہے, میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. لوگوں نے تلاش کیا, زخمیوں میں مل گئے. اللہ اکبر. ابھی جان کی رمق باقی تھی, آخری سانس تھے, لوگوں نے کہا تجھے اللہ کے رسول یاد کر رہے ہیں, تیرا پوچھ رہے ہیں. کہنے لگے میرا اللہ کے رسول کو سلام کہنا اور کہنا کہ زیاد یہ تمنا کر رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول چل کے زیاد کے پاس آ جائیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ زیاد زندگی کے آخری سانس پورے کر رہا ہے اور زخمیوں میں پڑا ہوا ہے, اللہ کے رسول چل کے پاس پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیاد کے پاس پہنچ کر مخاطب کیا, زیاد اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بتاؤں, جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں, جنت کی لپٹیں آ رہی ہیں. اللہ اکبر. اور یہ کہہ کر ذرا سا رسکے, ذرا سا آگے بڑھے اور اپنا کلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ رکھ دیا اور زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت, یہی آرزو ہے. اللہ اکبر. اور اس طرح جان دے دی حضرت زیاد بن السکن نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا سعد بن ربیع نظر نہیں آتا, اس کا پتہ کرو, اس کی خبر لا کے دو, وہ کہاں ہے. لوگ گئے کہنے لگے تجھے اللہ کے رسول یاد کر رہے ہیں, اور اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ تو کیسے ہے, کہنے لگے اللہ کے رسول کو میرا سلام کہنا, اور کہنا کہ ساتھ جنت کی خوشبو پا رہا ہے. اللہ اکبر, یہ وہ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیت العقبہ میں بیعت کی تھی, لیلۃ العقبہ میں بیعت کی تھی, جنت کی خوشبو پا رہا ہے ساتھ, اور اللہ کے رسول کی خدمت میں میرا سلام کہنا اور میری قوم کو پیغام دینا کہ اگر تمہارے جیتے جی اللہ کے رسول کو کچھ ہو گیا تو کل خدا کے حضور تمہارا کوئی عذر نہیں ہوگا, اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکے, میری قوم کو میرا یہ پیغام دینا. اور یہ بات کہہ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضا فرما گئے. تو میرے بھائیوں, ان لوگوں نے جانوں کی بھی قربانیاں دی, مالوں کی بھی قربانیاں دی, آج ہم بھی نیکی کا جذبہ رکھتے ہیں اور نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور نیک ماحول کے اندر آ کر ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی سے اپنا دامن بھر کے لے آئیں گے. اللہ اکبر, مجاہدین کو دیکھ کر, ان کی مجلس میں بیٹھ کر, ان کی باتیں سن کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیکیاں حاصل کر لیں گے, ضرور نیکی ملے گی, لیکن نیکی کی حقیقت میرے بھائیوں تبھی مل سکتی ہے جب اللہ کے لیے اپنی پسند قربان کرو گے, اپنی چاہتے قربان کرو گے. اللہ اکبر, کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس نیکوں کے اجتماع میں آتے ہوئے, ان نیکوں کاروں کی مجلس میں بیٹھتے ہوئے, لیکن ابھی تک تیرے دل کی چاہت ختم نہیں ہوئی, یہ داڑھی تیری مونڈی کی مونڈی ہوئی ہے, یہ تیرے دل کی چاہت ہے کہ میں داڑھی منڈاؤں, اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کروں, اللہ کی نافرمانی کروں, یہ تیرے دل کی چاہت ہے, یہ معصیت تیرا جی چاہتا ہے, اور آج تک یہ تیری یہ فطرت نہیں بدلی, یہ تیرا رویہ نہیں بدلا. جب تو پہلی دفعہ اجتماع میں آیا تھا تب بھی تیری داڑھی منڈی ہوئی تھی, اور آج پتہ نہیں کتنی دفعہ اجتماع میں آیا ہے تب بھی تیری داڑھی منڈی ہوئی ہے, اور تو اجتماع پہ آ کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نیکیاں کما کے لے آیا ہوں, اور جب تک اپنی پسند, اپنی چاہتے, اپنے پیار, اپنی محبوب چیزیں اللہ کے لیے قربان نہیں کرو گے, نیکی کی حقیقت نہیں مل سکتی. اللہ اکبر. اور ہمارے اہل حدیث بھائی بڑے بڑے پرجوش اور جذبے والے ملتے ہیں, جن کو دیکھ کر ساتھی بھی تعارف کراتے ہیں کہ جی ان کے اندر مسلک کا بڑا جذبہ ہے, جہاں بات ہو ڈٹ جاتے ہیں, مسلک کے لیے بڑا دفاع کرتے ہیں, رفع الیدین کا مسئلہ ہو, فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہو, اللہ اکبر, بڑے پرجوش یہ مسلک کے پیروکار ہیں, بڑا جذبہ ہے ان کے اندر. بڑی اچھی بات ہے میرے بھائیو, رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی سنت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے, آپ نے ہمیشہ اس پر عمل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت, رکوع جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت, جب دو رکعتوں کے بعد تشہد سے اٹھتے تھے, رفع الیدین کرتے تھے, یہ آپ کی زندگی بھر کی سنت ہے, تواتر سے ثابت ہے, کئی صحابہ اس کے نقل کرنے والے ہیں. اس سنت کی محبت ہونی چاہیے, لیکن یہ داڑھی بھی تو سنت ہے, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں سارے نبیوں کی سنت ہے. اس کا خیال نہیں آتا تمہیں کہ اس سنت کو بھی قائم کرنا ہے. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ لباس اسلامی ہونا چاہیے, ٹخنوں سے کپڑا اونچا ہونا چاہیے, مرد کا لباس ساتر ہونا چاہیے, عورت کا لباس ساتر ہونا چاہیے, اس چیز کی پرواہ نہیں, مسلک کا تو بڑا جذبہ ہے, لیکن داڑھی دیکھو تو منڈی ہوئی, شلوار دیکھو تو لٹکی ہوئی, نمازیں دیکھو اللہ اکبر تو ان کی پرواہ نہیں, ویسے مسلک کے جذبے سے بڑا سرشار ہے. میرے بھائیوں, یہ ساری چیزیں جو گناہ ہم نے دل میں پال رکھے ہیں اور ان کو ہم نے دل میں بسا رکھا ہے, ہم خدا کے لیے انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ان چیزوں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ اکبر, کسی نے سگریٹ کا شوق پال رکھا ہے, کسی نے حکے کا شوق پال رکھا ہے, کسی نے نسوار اور بیڑی کا شوق پال رکھا ہے, اور یہ گند اپنائے پھرتا ہے, اجتماع میں بھی آ جاتا ہے اور نیک مجلسوں میں بھی پہنچ جاتا ہے, لیکن نکلتے ہی سگریٹ سلگا لیتا ہے, پہنچتے ہی حکا گرم کر لیتا ہے, نسوار کا وہ ایک حصہ جو ہے وہ منہ میں رکھ لیتا ہے, بیڑی پی لیتا ہے. اللہ اکبر. اور نیکی نہیں مل سکتی اس وقت تک اور جب تک خدا کے لیے اپنی یہ چاہتے اور اپنی یہ پسندیں قربان نہیں کرو گے, نیکی نہیں مل سکتی اس وقت تک. اللہ اکبر. اپنے خیال میں تو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, نیکی کر رہے ہوتے ہیں, سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, سونے کا لاچک پہنا ہوا ہے, زنجیر پہنی ہوئی ہے, کوئی مولوی کوئی مجاہد کہہ دے, میرے بھائی یہ کیا تو نے پہن رکھا ہے, اس کو اتار دے, مرد کے لیے سونا حرام ہے, مرد کے لیے جائز نہیں. وہ کہتا ہے یہ تو میری بیوی نے گفٹ دیا تھا, یہ تو میرے سسرال والوں نے دیا ہے, اور تیرے سسرال والوں نے, تیری بیوی نے تجھے جہنم کا اندھارا دے دیا, تو اسے سجائے پھرتا ہے, سینے سے لگائے پھرتا ہے, ہاتھوں میں سجائے پھرتا ہے, اور اسے اللہ کے لیے چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا, اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے, اور مجلس میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایامد احدکم الی جمرۃ من جمر النار فیجعلہ فی یدہ ثم یاتی مجلسنا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی سونے کا انگارا, سونے کی انگوٹھی یا سونے کا زیور اٹھا کر ہاتھ میں پہنتا ہے اور وہ جہنم کا انگارا اپنے ہاتھ میں پہنتا ہے اور جہنم کا انگارا اپنے جسم سے سجا کر ہماری کاٹ مجلس میں آ جاتا ہے. یہ بات کہنی تھی تو صحابی نے سونے کی انگوٹھی اتار کے مجلس میں پھینک دی, پھینک دی نیچے اس نے انگوٹھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کا رخ بدل دیا, مجلس ہوتی رہی, باتیں ہوتی رہی. جب مجلس برخاست ہو گئی لوگوں نے کہا انگوٹھی اٹھا لو, جیب میں ڈال لو. کہنے لگا یہ جہنم کا انگارا ہے, میں اسے اٹھا کے اپنے گھر نہیں لے جاؤں گا, پڑا رہے یہ جہنم کے انگارے کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں. لیکن ہم ہیں کہ سنتے بھی رہتے ہیں لیکن ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے لیے اپنی پسند کی چیزوں کو قربان کرنے والے بنے. اللہ اکبر. میرے بھائیو, یہ دنیا کی چیزیں جو ہمارے دل کو جکڑے ہوئے ہیں, یہ ہمارے شوق, یہ ہمارے ارمان, جنہوں نے ہمیں پابند کر رکھا ہے, ہمارے پاؤں پکڑ رکھے ہیں, ہمارے دل کو جکڑ رکھا ہے, یہ گھر کے نرم و نازک بسترے, یہ شاندار فراٹے بھرتی ہوئی جھولتی ہوئی کاریں اور یہ لمبے چوڑے کاروبار, اللہ اکبر. جب تک میرے بھائیوں دین کے لیے یہ چیزیں قربان نہیں کی جائیں گی, اس وقت تک نہ دین غالب ہو سکتا ہے, نہ اللہ کی مدد آ سکتی ہے, نہ تمہیں حقیقی نیکی نصیب ہو سکتی ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہی قربانی دی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ کسی اہرے غیرے کی بات نہیں, صلاح اول هذه الامتی بالذہانت والیقین. فرمایا اس امت کے پہلے طبقہ اگر سمرا تھا, اگر سدھرا تھا تو قربانی دے کے سدھرا تھا. انہوں نے دنیا کو تج دیا تھا, دنیا کے آراموں کو تج دیا تھا, دنیا کے رشتے ناطوں کو قربان کر دیا تھا, دنیا کے تعلقات کو قربان کر دیا تھا, دنیا کی دلچسپیوں کو قربان کر دیا تھا. اللہ اکبر. اور میرے بھائیو, اللہ اکبر, ان چیزوں نے ان میں سے کسی کے دامن کو تھاما نہیں. جب قربان کر دیا, بے درد قربان کر دیا, اور پھر جب دنیا آئی پورے اپنے جوش اور جوبن کے ساتھ آئی, دونوں دروازے کھول دیے گئے, لیکن پھر ان لوگوں کو متاثر نہیں کر سکی. اللہ اکبر. عمر فاروق, اللہ اکبر, کتنے زبردست حکمران ہیں, کتنے طاقتور سلطان اور خلیفہ ہیں, امیر المومنین ہیں, لیکن حالت کیا ہے عمر امیر المومنین کی؟ اللہ اکبر. پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, آپ کے اوپر گندک کی مالش کرتے ہیں تیل میں ملا کر, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین ہم خادم ہیں, ہمیں آپ کہیں کہ ہم آپ کا یہ کام کر دیں. کہنے لگے کل خدا کے سامنے میری جگہ جا کر جواب دو گے, یہ میرا بوجھ ہے, مجھے ہی اٹھانے دو. اللہ اکبر. اور ایسے لوگوں کو چن چن کے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سربراہ بنایا, آج ہم بھی سربراہ بناتے ہیں. اور یہ بات جان لیجیے, جب تک یہ قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا, اس وقت تک صحیح معنوں میں نیکی نصیب ہی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید ابن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں صحابی پے در پے حضرت عمر نے ان کو ہمس کا گورنر بنایا. اللہ اکبر. سعید ابن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمس کے گورنر بنے, اور ان کی شکایت آ گئی عمر امیر المومنین کے پاس کہ یہ اس گورنر کے متعلق ہمیں شکایت ہے, یہ گورنر کام نہیں صحیح کر رہا. حضرت عمر انکوائری کے لیے خود وہاں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو حالات کا جائزہ لیا. سعید ابن عامر الجمحی کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی, لوگوں سے شکایتیں سنی, لوگوں نے شکایت کی, حضرت عمر نے کھلی کچہری لگا لی, گورنر کو بھی بلا لیا اور لوگوں کو بھی بٹھا لیا. فرمایا ہاں بتاؤ کیا بات ہے, کیا شکایت ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا جی شکایت یہ ہے کہ یہ سعید ابن عامر جو ہمارا گورنر ہے بڑی دیر سے گھر سے آتا ہے, یہ صبح سویرے گورنر ہاؤس میں نہیں پہنچتا, لوگوں کی شکایتیں سننے کے لیے یہ بڑی دیر سے آتا ہے, یہ شکایت ہے. دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ اللہ اکبر رات کو کسی کے کہنے پر گھر سے باہر نہیں نکلتا, رات کو کوئی آ جائے تو کسی کو جواب نہیں دیتا. تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن, مہینے کے اندر ایک دن یہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے, یہ گھر سے باہر نہیں آتا. اور ایک اسی طرح کی اور شکایت کی. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ میں نے اس کو چن کے گورنر مقرر کیا تھا, اللہم لا تخیب ظنی فی, اے اللہ میرے گمان کو جھوٹا نہ کرنا, اس کو پاک کر دینا, اے اللہ اس کی برات کا سامان کرنا. جواب طلبی ہوئی کہ بتا سعید ان سوالوں کا جواب دے, یہ اعتراض ہے ان کا جواب دے. کہنے لگے امیر المومنین میں چاہتا تو نہیں تھا کہ میں اپنا راز کھولوں, لیکن اب یہ شکایت بن گئی ہے, اس لیے بات کہے بغیر بنتی نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ میں دیر سے آتا ہوں, امیر المومنین میں دیر سے آتا ہوں, تو اس کا سن لیں کہ میں گورنر ہوں لیکن میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے, آٹا خود گونتا ہوں, روٹی خود پکاتا ہوں, گھر کا سارا کام کاج خود کرتا ہوں, اپنا کام کاج کر کے فارغ ہو کر پھر گورنر ہاؤس میں آتا ہوں, اس لیے مجھے دیر ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ میں رات کو نکلتا نہیں ہوں. امیر المومنین ان کو منظور ہے تو رہے, اگر نہیں منظور تو میں گورنری سے دستبردار ہوتا ہوں. میں نے دن ان کے لیے رکھا ہے اور رات اپنے رب کے لیے رکھی ہے, اپنی رات میں سے میں کسی مخلوق کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں. میری رات میرے رب کے لیے ہے, مسلے پہ گزرتی ہے میری رات, میں رات کو کسی کا جواب نہیں دوں گا. اور یہ کہتے ہیں کہ مہینے میں ایک دن نہیں نکلتا. امیر المومنین کیا بتاؤں, ایک ہی جوڑا ہے جو میرے بدن کے اوپر ہے, مہینے میں ایک دفعہ اسے دھوتا ہوں, اور جب تک خشک نہیں ہو جاتا پہننے کے لیے اور کپڑا نہیں ہوتا, اس لیے یہی کپڑا دھو کے پہن کے پھر نکلتا ہوں. ایک دن مہینے کا میں نکل نہیں سکتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انکوائری کر کے چلے گئے, اور جا کر پھر حضرت عمر نے خط لکھا اور یہاں کے سرکردہ لوگوں کو لکھا, اللہ اکبر, کے اپنے علاقے کے فقیروں کی, ناداروں کی اور مسکینوں کی لسٹ بھیجو, ہم ان کی امداد کریں. لسٹ پہنچتی ہے تو اس لسٹ کے اندر سب سے اوپر گورنر کا نام لکھا ہوا ہے. ہمارے حکمرانوں کے تو سب سے بڑے لٹیروں کے اندر نام لکھا ہوتا ہے. جو حکمران بنتا ہے وہ سب سے بڑا لٹیرا بنتا ہے. اللہ اکبر. اور وہاں فقیروں کے اندر سب سے بڑا نام سعید ابن عامر الجمحی کا لکھا ہوا ہے. حضرت عمر نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. امداد بھی بھیجی اور ہزار دینار کی تھیلی بھر کے سعید ابن عامر کے نام روانہ کی, اور کہا جا کر خاص یہ سعید کو دینا. حضرت عمر کی تھیلی سعید کی خدمت میں پیش کی گئی, اٹھایا اور لے کے گھر چلے گئے. بیوی کو کہنے لگے, حضرت عمر نے یہ تھیلی بھیجی ہے ہزار دینار کی. بیوی کہنے لگی, بڑا اچھا ہے, نوکر خرید لو اور کو گھر کا سامان خرید لو, کو دن اچھے ہو جائیں گے. کہنے لگی, اللہ کی بندی, میں ایک مشورہ دیتا ہوں, میری بات پہ غور کر. اللہ اکبر. کہنے لگی, فرماؤ کیا کہتے ہو. کہنے لگی, آپ میری یہ گزارش ہے, میری یہ درخواست ہے کہ اس کو ایسی جگہ امانت نہ رکھوا دیں کہ جس وقت ہمیں اس کی بڑی ضرورت ہو اس وقت ہمارے کام آ جائے. بیوی کہنے لگی, یہ تو بہت اچھی بات ہے, آڑے وقت کے لیے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں, امانت رکھوا دیتے ہیں. کہنے لگے, پھر اللہ کے پاس اس کو امانت رکھوا دیتے ہیں صدقہ کر کے, قیامت کے دن یوم لا ينفع مال ولا بنون, جس دن نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا, یہ ہاتھ کا دیا ہوا اس دن کام آئے گا. ایک کھجور اللہ کے لیے دی ہوئی اس دن وہ پہاڑ کے برابر بنا کے انسان کے پنگڑا کے اندر, انسان کے ترازو کے اندر رکھ دی جائے گی. اللہ اکبر. یہ بات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو معلوم ہوئی تھی, تو انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی, منصب بھی قربان کر دی. آج ہمارے اختلاف کیوں ہوتے ہیں ان مناسب کی وجہ سے, ایک کہتا ہے کہ میں صدر بنوں گا, دوسرا کہتا ہے میں بنوں گا, سیکرٹری شپ مجھے ملنی چاہیے, دوسرا کہتا ہے مجھے ملنی چاہیے. اور یہ چیزیں جب تک ہم قربان نہیں کرتے اللہ رب العزت کے لیے, اس وقت تک نیکی کی حقیقت نصیب نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. انصار کا معاملہ آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم بھی اقتدار میں حصہ لیں. منا امیر و منکم امیر, سعد ابن عبادہ نے کہا, لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا, نہیں نہیں, یوں نہیں ہوگا کہ پہلے دن ہی پھوٹ پڑ جائے. نہیں, قیادت اور سیادت قریش کے لیے ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے ہے, اور تم لوگوں نے ساتھی وزیر بن کے ساتھ دینا ہے. انصار کے لوگ پیچھے بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے, کہنے لگے, ہم دستبردار ہوتے ہیں, آج کے بعد کبھی مطالبہ نہیں کریں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی سیادت, قیادت, خلافت, امارت کا مطالبہ نہیں کیا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیچھے چلے گئے. کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اے میرے انصار, اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں تم میں سے ایک آدمی ہوتا, اس لیے کہ تمہارا ایمان اصل ایمان ہے. اللہ اکبر. لوگ فرمایا, یہ میرا اوپر والا لباس ہے اور تم میرا اندر والا لباس ہو, اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرے بعد ایسے حالات آئیں گے, تمہیں پیچھے کیا جائے گا, نظر انداز کیا جائے گا, تمہیں ڈیگریڈ کیا جائے گا, لیکن صبر کرنا, صبر کرنا, صبر کرنا. اسی طرح مجھ کو آ کے حوض پہ مل جانا, میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. صبر کرنا. لیکن آج ہم صبر نہیں کرتے, ہم کہتے ہم اپنا حق لیں گے. کون ہوتا ہے مجھے پیچھے کرنے والا, کون ہوتا ہے انجمن کی صدارت پہ قبضہ کرنے والا, کون ہوتا ہے سوسائٹی میں مجھ سے آگے بڑھنے والا. اللہ اکبر. ہم ایک دوسرے کو گرانے کے لیے دین, ایمان, سب کچھ قربان کر دیتے ہیں, اور اپنی قیادت سیادت کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں. میرے بھائیوں, جب تک ان چیزوں کو چھوڑیں گے نہیں, ان سے دستبردار نہیں ہوں گے, نیکی کی حقیقت نہیں مل سکتی. لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. اور آج اس دور کا سب سے بڑا فتنہ اور اس دور کا سب سے بڑا جھوٹا معبود اور اس دور کا سب سے بڑا جھوٹا خدا یہ پیسہ ہے, منی, یہ سکہ, یہ ڈالر, یہ پاؤنڈ, یہ اس دور کا سب سے بڑا جھوٹا خدا ہے جس کی پوجا ہو رہی ہے, جس کے لیے ناک رگڑی جا رہی ہے, جس کے لیے پیشانیاں رگڑی جا رہی ہیں. ہر جگہ اس کے عبادت خانے بنے ہوئے ہیں, یہ بڑی بڑی مارکیٹیں, یہ دکانیں, یہ اسٹاک ایکسچینج اور یہ دوسرے سارے بینک اور یہ جتنے کاروباری سینٹر ہیں, یہ اس جھوٹے خدا کی پوجا گاہ کے مراکز ہیں اور دنیا اس کی پوجا کے اوپر لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لکل امت الفتنہ و فتنہ تو امتی المال. اپنی پسند کی چیز خرچ نہیں کرتے ہو اس وقت تک نیکی کی حقیقت تو کہا ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس کے والد تھے, ان کی والدہ کے شوہر تھے, ام سلیم کے شوہر تھے. اللہ اکبر. کتنے عظیم لوگ تھے یہ. ام سلیم نے جب ابو طلحہ سے نکاح کیا, ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا, ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا. اس وقت تک ابو طلحہ مسلمان نہیں تھے. ام سلیم کہنے لگی ابو طلحہ تو نکاح مجھ سے کرنا چاہتا ہے تو پھر میری طرف سے شرط یہ ہے کہ میرا مہر تیرا اسلام ہوگا, تو مسلمان ہوگا تیرا اسلام میرا مہر بنے گا, اس مہر پہ نکاح کرنا ہے تو کر لے, مسلمان ہو کے نکاح کر لے. ابو طلحہ نے مسلمان ہو کر نکاح کر لیا اور پھر مدینے کے اندر سب سے بڑے جاگیردار تھے, سب سے بڑے باغوں والے تھے, جاگیر والے تھے, دولت والے تھے, سٹیٹ ہولڈر تھے. اللہ اکبر. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مدینے کا مشہور ترین باغ بیروہا جہاں آپ بھی تشریف لے جاتے ہیں, وہاں جا کر آرام فرماتے ہیں, ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور سکون کرتے ہیں, وہ باغ میرا سب سے پیارا, سب سے اعلیٰ, سب سے بڑھیا باغ ہے پورے مدینے میں, اس کی ٹکر کا باغ نہیں. اور اللہ فرماتا ہے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو اس وقت تک نیکی نہیں مل سکتی. میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اسے اللہ کے لیے قربان کر دیا, آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے رشتہ داروں میں بانٹ دیتے, بانٹ دیا گیا وہ باغ. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ رب العزت نے خیبر کے اندر ایک بہترین زمین عطا فرمائی. کہنے لگے آج تک مجھے ایسی بہترین زمین نہیں ملی, یا رسول اللہ میں اس کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہوں, آپ گواہ ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وقف کر دے, اصل باقی رہے اور اس کی پیداوار خرچ ہوتی رہے. میرے بھائیوں یہ کام ہے کرنے کے, اللہ رب العزت نے اگر دیا ہے تو اللہ کے لیے خرچ کرو اور اللہ کے لیے اس دنیا کی قربانی دو. اور آخری بات عرض کرتا ہوں کہ یہ نیکی اس قربانیوں کے ساتھ ہی نیکی بنتی ہے, اس قربانی کے جذبے کے بغیر نیکی کی حقیقت حاصل نہیں ہوتی. آخری بات ہے, صرف چند منٹ میں عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں آپ سے, کہ یہ نیکی جو آپ کرتے ہیں اس نیکی کو جتنے اعلیٰ درجے کی بھی کیا جائے میرے بھائیوں جب تک بچا کے نہ رکھا جائے یہ نیکی محفوظ نہیں رہتی. نیکی کو اکارت کر دینے والی, نیکی کو برباد کر دینے والی دو تین چیزیں ہیں, ان سے بھی آپ نے خبردار رہنا ہے. کبھی ایسا نہیں کرنا کہ ان چیزوں میں مبتلا ہو کر اپنی کی ہوئی بنائی ہوئی کمائی ہوئی نیکیوں کو آپ برباد کر لیں. ایک تو شرک ہے میرے بھائیوں, اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر بنانا, خدا کا کسی کو برابر گرداننا, جو اللہ کا معاملہ ہے وہ کسی کے ساتھ کرنا, اللہ کا حق کسی کو دینا, یہ ایسا شرک ہے, ایسا بدترین عمل ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا نیکوکار بھی کر لے تو اس کی جتنی بھی نیکیاں وہ سب برباد ہو جاتی ہیں. اللہ نے نبیوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ ولو اشرکوا لحبطنہم ما کانوا یعملون. اللہ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا ہے لئن اشرکتا لیحبطن عملک, اگر آپ بھی نیکی کر لیں تو آپ کی ساری نبوت کی خدمتیں بھی برباد ہو جائیں گی, آپ کی ساری محنتیں اکارت ہو جائیں گی. میرے بھائیوں شرک سے بچنا ہے, شرک کے قریب نہیں جانا, اور شرک کے معاملے میں جہالت عذر نہیں بنتی. میرے بھائیوں یہ بات سمجھ لو, جاہل ہونا, ناواقف ہونا عذر نہیں بنتا. اللہ اکبر. انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایسے بھی انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں کہ انسان کو پتا بھی نہیں ہوتا. اس لیے شرک کو سمجھنا ہے اور اس سے بچنا ہے. اور دوسری چیز میرے بھائیوں بدعت ہے, اپنے من مانے طریقے دین کے اندر جاری کرنا اور اپنے طریقوں کے اوپر چلنا, اپنے من مانی راہیں نکالنا, یہ چیزیں بدعت کے زمرے میں آتی ہیں, بدترین راستہ ہے یہ. اور جو آدمی بدعت کرتا ہے نہ صرف یہ کہ اس کا وہ عمل مردود ہوتا ہے بلکہ ابن ماجہ کے اندر اور طبرانی کے اندر صحیح حدیث ہے, علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کی تصحیح فرمائی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ وہی یقبلا ہمارا صاحب بدعتی, اللہ رب العزت بدعتی کا عمل قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں, اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا جب تک وہ بدعت نہیں نہیں چھوڑتا. میرے بھائیوں یہ 23ویں, یہ 30ویں, یہ 7ویں, یہ 40ویں, یہ 10ویں, یہ مولود, یہ فلان, یہ تمکان, یہ قرآن خانیاں, یہ اصال ثواب کے جو ہم نے خود ساختہ طریقے بنا رکھے ہیں. میرے بھائیوں جیسے میں نے کہا تھا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سند حاصل نہیں ہے, یہ بدعت طریقے ہیں. یہ کرنے سے نہ صرف یہ مردود ہو جاتے ہیں, انسان کو ثواب نہیں ملتا بلکہ دوسری نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں. بدعتی کا کوئی نہ نفل قبول ہوتا ہے نہ کوئی اس کا فرض قبول ہوتا ہے. اور آخری بات, اللہ اکبر, موحد لوگوں کا مجمع ہے, اکثریت موحدین کی ہے, متبع سنت لوگوں کا مجمع ہے, اکثر یہاں لوگ متبع سنت بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی, فرمایا لوگوں خبردار رہنا, بچ کے رہنا, یہ ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے. فرمایا ایاکم وفساد ذات البین, لوگوں آپس کے تعلقات کے بگاڑ سے بچو, ایک دوسرے سے دشمنی, ایک دوسرے سے عداوت, ایک دوسرے سے پھوس, ایک دوسرے سے بدخائی, اس سے بچو. یہ فساد ذات البین ہی الحالقہ, یہ آپس کے تعلقات کا بگاڑ مونڈ کے رکھ دیتا ہے, ختم کر کے رکھ دیتا ہے, تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے, ملیا بھیج کر کے رکھ دیتا ہے. میں نہیں کہتا انہا تعلق الشار کہ انسان کے بال مونڈ جاتے ہیں, اس کو وہ اپنی شکل کو بگاڑ لیتا ہے, بد شکل بن جاتا ہے. نہیں, انہا تعلق الدین, یہ آپس کے تعلقات کا بگاڑ دین کا ستیاناش کر دیتا ہے, دین کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ تنظیمی اختلافات, یہ جماعتی اختلافات اور جماعتوں کے اندر جماعت در جماعت اختلافات, ان کی وجہ سے دل کا بغض اور کینہ, اس سے بچو. یہ نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے, یہ سب کچھ کو غارت اور عقارت کر دینے والی چیز ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے تو نیکی تم تب حاصل کر سکتے ہو کہ اپنی پسند کی چیز قربان کرو, اور بندوں کے معاملے میں نیکی یوں حاصل کر سکتے ہو کہ حسن خلق کا مظاہرہ کرو, وہ بہترین رویہ اپناؤ جو دوسرے سے توقع رکھتے ہو. ایک آدمی آیا نواس ابن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, کہنے لگے یا رسول اللہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ فرمایا البر حسن خلق, نیکی حسن اخلاق ہے, اور حسن اخلاق وہ نیکی ہے کہ قیامت کے دن انسان کے ترازو میں اس سے بھاری نیکی کوئی نہیں ہوگی, اور سب سے زیادہ جو لوگوں کو جنت میں لے جانے والا عمل ہے وہ یہ حسن اخلاق کا عمل ہے. اور میرے بھائیوں جیسے میں نے عرض کیا, جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تو صحابہ کرام نے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنا سب کچھ پیش کیا. ابو بکر صدیق سارے گھر کا مال لے آئے, عمر آدھا باندھ کے لے آئے, عبدالرحمن ابن عوف 29.5 کلو چاندی اٹھا کے لے آئے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 900 اونٹ, 300 گھوڑا اور 1 من چاندی اور 5.5 کلو سونا لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. اور یہ تو بڑے بڑے لوگ تھے, اللہ اکبر, ایسے بھی لوگ تھے جن کے پاس بالکل تھوڑا سا سامان تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل فرمائی تو ایک سیابی کچھ نہیں رکھتا تھا, گیا مزدوری کی, رات بھر کنواں چلایا, 4 ٹوپے کھجوریں ملی, 2 ٹوپے گھر والوں کے لیے چھوڑایا اور 2 ٹوپے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے. ڈھیر لگا ہوا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے دو ٹوپے ڈھیروں سے بڑھ کر ہے, سارے ڈھیر کے اوپر رکھتے. تو میرے بھائیوں جب تک اللہ رب العزت کے لیے ہم اپنی پسند کی چیزوں کو قربان نہیں کریں گے, اس وقت تک ہمیں نیکی کی حقیقت نصیب نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی نیکی نصیب فرمائے, اور جو نیکیاں ہم سے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر ہمیں اخلاص نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے کہ کل قیامت کو ہمارے لیے یہ ذخیرہ بنے اور ہمارے حسنات کے ترازو میں یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.